کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں، محبت کے سمندر میں اترنا اس کو کہتے ہیں، کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں، محبت کے سمندر میں اترنا اس کو کہتے ہیں، کسی کے عشق میں ڈوبے، ڈوبنا پڑتا ہے، صرف جو دور سے دیکھے گا اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا، جو اس میں ڈوبے گا پھر اس کے بعد پھر ابھرے گا، کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں، محبت کے سمندر میں اترنا اس کو کہتے ہیں، عوامر کو بجا لائیں نواہی سے کریں پرہیز، عوامر کو بجا لائیں نواہی سے کریں پرہیز، خدا کے نام پر جینا و مرنا اس کو کہتے ہیں، عوامر کو بجا لائیں، تھوڑا سا قریب قریب آ جائیے جگہ کا، جزاک اللہ، حکیم الامت تھانی رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ جگہ جگہ چھایا ہوا ہے، وہ ملفوظ بظاہر کوئی بہت بڑی بات نظر نہیں آتی لیکن حقیقی بات یہی ہے، وہ بات ایسی لگتی ہے، ڈاکٹر خلیل صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا حضرت والا کو کہ ایک آدمی نے ہندوستان میں، لطیفہ کیا حقیقت تھی کہ ہندوستان میں جمع کیا لوگوں کو، اور یعنی کہ جیسے تماشا دکھاتے ہیں، لوگوں جمع ہو جاؤ میں بتاؤں گا کل کیا ہونے والا ہے، تو لوگ جمع ہو گئے تماشا دیکھنے، فوراً جمع ہو جاتے ہیں، میں سب کہا بتاؤ کیا ہونے والا ہے، کہا پہلے ایک ایک روپیہ جمع کراؤ، ایسے کیسے بتائیں، اس زمانے میں ایک ایک روپیہ جمع کیا لوگوں نے، اچھا خاصا ہو گیا اس کے پاس، کہا کہ اب بتاؤ اب ایک ایک روپیہ جمع ہو گیا، کہا کیا بتاؤں آج منگل ہے کل بدھ ہوگا کل کیا ہونے والا، لوگوں نے کہا اچھا ایک روپیہ ہمارا، تو بات تو اسی طرح کی ہے، کوئی بڑی بات عجیب بات نہیں ہے، لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف اور سلوک کا، وہ یہ کہ جس طاعت میں مشقت ہو اس کو مشقت برداشت کر کے اس کو بجا لائے، جیسے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، جیسے ذکر کا معمول پورا کرنا ہے، جس طاعت میں مشقت ہو اس مجاہدے کو برداشت کر کے اس عبادت اور طاعت کو کر لے، اور اس کے برعکس جس گناہ سے بچنے میں جتنی مشقت ہو اور مجاہدہ ہو اس مجاہدے کو برداشت کرے، یہ راستہ آسان ہے، بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن حقیقت اور نچوڑ یہی ہے کہ جو دل نہیں چاہ رہا اس کے خلاف یہ کرنا ہے، یہی عوامر اور نواہی یہی ہے، عوامر کو بجا لائیں نواہی سے کریں پرہیز، خدا کے نام پر جینا و مرنا اس کو کہتے ہیں، اور کہا کس نے کہ فرط خوف سے بیمار ہو جاؤ، کہا کس نے کہ فرتے خوف سے بیمار ہو جاؤ، گناہوں سے بچو مولا سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، کہا کس نے کہ فرتے خوف سے بیمار ہو جاؤ، اتنا باب الخوف پڑھ لیا کہ بیمار ہو گئے، حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے تھے، حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سگروی دامدر کا تم نے بھیجا تھا میرے سامنے ہی، داڑھی بھی ان کی کم تھی اور حضرت والا اس کو ہنسانا چاہ رہے تھے، حضرت نے فرمایا بھائی دوستوں میں ہنسو بولو، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہنسنے بولنے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو تھوڑا سا اور قریب قریب آ جائیے، آپ ہنسنے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو کئی مہینے ہو گئے سورج نہیں دیکھا، یعنی اتنا وہ کمرے میں بند خوف تاری، حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بیچارہ، اب وہ نفسیاتی قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، تو اس لیے ایسا ڈرنا مقصود نہیں ہے جس میں آدمی اب نارمل ہو جائے، بلکہ وہ ڈرنا ہے کہ جو گناہ سے آدمی پرہیز کرے، بس کہا کس نے کہ فرط خوف سے بیمار ہو جاؤ، گناہوں سے بچو مولا سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچو مولا سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، اور خود اپنی ذات سے بھی آدمی بیگانہ ہو جائے، خود اپنی ذات سے بھی آدمی بیگانہ ہو جائے، کسی کے عشق میں حد سے گزرنا اس کو کہتے ہیں، کسی کے عشق میں حد سے گزرنا اس کو کہتے ہیں، اور نہ کچھ لینا نہ دینا دیکھ لینا لالچی بن کر، نہ کچھ لینا نہ دینا دیکھ لینا لالچی بن کر، پرائی شے پہ ٹھنڈی آہ بھرنا اس کو کہتے ہیں، پرائی شے پہ ٹھنڈی آہ بھرنا اس کو کہتے ہیں. فرمایا کباب کی دکان پہ کھڑا ہو کے سونگ رہا ہے، حالانکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا فائدہ ایسا سونگنے کا. میں نے اس کو ایک جگہ بند کیا کہ اثر آپ کی جیب خالی ہے پھر بھی، اثر آپ کی جیب خالی ہے پھر بھی پرائے کبابوں پہ للچا رہے ہیں. حضرت والا یہ فرماتے تھے کہ مسلمان کو تکلیف دینا ناجائز ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، تو تمہارا دل بھی تو مسلمان ہے، اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ آرام سے رہو، معاصی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. معاصی پریشانی میں، معاصی مطلب گناہ، معاصی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. ذلت بھی، مشقت بھی، اور خرچہ بھی. اب دیکھیں داڑھی منڈانے میں خرچہ ہے، 40-50 روپے لگتے ہیں، بڑھانے میں کیا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں. ایک مٹھی کے بعد 15 روپے کی ایک قینچی آتی ہے، ایک مٹھی کے بعد اس کو برابر کر لیا، وہ 15 روپے قینچی جو ہے 15 مہینے بھی چل سکتی ہے اگر حفاظت سے رکھیں. تو کیا کاسٹ آئی بتائی؟ ہر نیک کام، ہر نیک کام آسان ہے، ہر گناہ کا کام اس میں خرچہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، چکر لگا. ایک مزاحیہ اشعار میں بندے نے کہا تھا کہ کوچے جانا کے چکر میں اثر اچھی خاصی لیفٹ رائٹ ہو گئی، وہاں کے چکر لگ رہے ہیں، وہاں کے چکر لگ رہے ہیں، وصل کی ٹاپک پہ فائٹ ہو گئی، اس طرح برباد نائٹ ہو گئی، اور سب نے میرا فاتحہ تک پڑھ دیا، لیٹ کیا میری فلائٹ ہو گئی. اور گر نہیں کھاتا ہے تو رشوت کا مال، کس لیے وردی یہ ٹائٹ ہو گئی، کس لیے وردی یہ ٹائٹ ہو گئی. سب نے میرا فاتحہ تک پڑھ دیا، لیٹ کیا میری فلائٹ ہو گئی، کوچے جانا کے چکر میں اثر اچھی خاصی لیفٹ رائٹ ہو گئی. تو اس چکر میں آدمی کتنا پریشان بھی ہوتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، اور گناہ سے بچنے میں کتنی آسانی ہے. ایک جگہ آدمی بیٹھا رہے بلا وجہ، نہیں علاج. حضرت والا رحم اللہ تعالی قطع پر میں، نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا، مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں، مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں، اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن، تو اہتمام حفاظت نظر ہو توشے میں، اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن، تو اہتمام حفاظت نظر ہو توشے میں. اگر جانا ہی ہے تو پہلے ارادہ کر کے جایا، نہیں تو بلا وجہ پھرنا، چکر لگانا، اس میں خطرہ ہے، مارکیٹ میں مار پیٹ ہو جانے کا خطرہ ہے نفس و شیطان سے. نہ کچھ لینا نہ دینا، دیکھ لینا لالچی بن کر، پرائی شے پہ ٹھنڈی آہ بھرنا اس کو کہتے ہیں، اور زمین پر رہ کے، زمین پہ رہ کے آب و گل کو خاطر میں نہیں لائے، زمین پہ رہ کے آب و گل کو خاطر میں نہیں لائے، بس سوئے آسماں پرواز کرنا اس کو کہتے ہیں، بس سوئے آسماں پرواز کرنا اس کو کہتے ہیں. اور کسی کامل کی صحبت میں مٹا دے اپنی ہستی کو، کسی کامل کی صحبت میں مٹا دے اپنی ہستی کو، کہ کندن کی طرح تپ کر نکھرنا اس کو کہتے ہیں، کہ کندن کی طرح تپ کر نکھرنا اس کو کہتے ہیں. اور اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو، اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو، محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں، محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں. سیاسی دھرنا نہیں ہے یہ، محبت کا دھرنا ہے. باہر بیٹھ گیا آدمی، ادھر وہ دھرنا کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. اور اہل محبت کے ساتھ ہی ایسا کیا جاتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا، اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو، محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں. اور بروز حشر خوش ہو جائے ہم کو دیکھ کر مولا، بروز حشر خوش ہو جائے ہم کو دیکھ کر مولا، حقیقت میں اثر بننا سنورنا اس کو کہتے ہیں. بروز حشر خوش ہو جائے ہم کو دیکھ کر مولا، حقیقت میں اثر بننا سنورنا اس کو کہتے ہیں. اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو، محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں. اور اپنی نظروں میں جو پارسا ہے ابھی، اپنی نظروں میں جو پارسا ہے ابھی، پارسا کا مطلب آدمی اپنے آپ کو پارسا یعنی پہنچا ہوا، پارسا یعنی اس کے قدم گویا وہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتا ہے. تانی فرماتے ہیں بعد لوگ اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں لیکن وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، رحمان تک نہیں شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں. اپنی نظروں میں جو پارسا ہے ابھی وہ اسیر کمند ہوا ہے ابھی، اپنی نظروں میں جو پارسا ہے ابھی وہ اسیر کمند ہوا ہے ابھی، یعنی نفسانی خواہشات کا غلام ہے وہ اسیر کمند ہوا ہے ابھی، اور طفل مکتب ہے وہ کھیلتا ہے ابھی، طفل مکتب ہے وہ کھیلتا ہے ابھی جو گرفتار خوئے انا ہے ابھی، طفل مکتب ہے وہ کھیلتا ہے ابھی جو گرفتار خوئے انا ہے ابھی. انا خیر من یعنی میں بہتر ہوں، گرفتار خوئے انا، انا کی عادت کا میں گرفتار، کے اپنی خود پسندی کی عادت. حضرت والا نے شعر فرمایا تھا شیخ سعدی رحم اللہ تعالی کہ میرا شیخ دانائے مرشد شہاب دو اندر ز فرمودہ بر روئے تاب، میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحم اللہ تعالی نے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے دو نصیحتیں فرمائی، میرا شیخ دانائے مرشد شہاب دو اندر ز فرمودہ بر روئے تاب، دو موتی مجھے عطا فرمائے، یکے یہاں کے بر غیر بدبی مباش، نمبر ایک کے دوسروں کی طرف بدگمانی کی نظر مت ڈالو، یکے یہاں کے بر غیر بدبی مباش، دوما کے بر خیش خوشبی مباش، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو نظر استحسان سے مت دیکھو کہ میں بھی اب کچھ ہو گیا، بس یہی حاصل ہے. طفل مکتب ہے وہ کھیلتا ہے ابھی جو گرفتار خوئے آنا ہے ابھی، اور راحت و عیش کو ڈھونڈتا ہے ابھی، راحت و عیش کو ڈھونڈتا ہے ابھی، کوچے عشق میں تو نیا ہے ابھی، راحت و عیش کو ڈھونڈتا ہے ابھی، کوچے عشق میں تو نیا ہے ابھی، کوچے عشق میں تو نیا ہے ابھی. یہ تو وہ کوچا ہے کہ حضرت تانی جگہ جگہ شعر لکھتے ہیں کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجاں، خطر ہاست ایک خطرہ نہیں بے شمار خطرات، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجاں، شرط اول قدمانست کے مجنوں باشی، پہلا اس میں یہ لیلا کا راستہ ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مجنوں ہو جاؤ، اور یہ مولا کا راستہ ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ یعنی کہ اللہ کے لیے سب کچھ زخم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. راحت و عیش کو ڈھونڈتا ہے ابھی، کوچے عشق میں تو نیا ہے ابھی، اور عشق مولا سے سودا ہوا ہے ابھی، عشق مولا سے سودا ہوا ہے ابھی، حسن لیلا کا کیا بیچتا ہے ابھی، حسن لیلا کا کیا بیچتا ہے ابھی، اور شوق کچھ دیکھنے کا بڑھا ہے ابھی، شوق کچھ دیکھنے کا بڑھا ہے ابھی، نام لذت کا تو نے سنا ہے ابھی، نام لذت کا تو نے سنا ہے ابھی، اور اہل لذت کو بس دیکھتا ہے ابھی، تیرے منہ میں نہیں ذائقہ ہے ابھی. یہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین والی بات آ رہی. علم الیقین یہ ہے کہ سن لیا، حضرت والا نے مثال سمجھایا کہ سن لیا کہ کباب بہت اچھی چیز ہوتی ہے، سنا تھا لیکن سنا ہی سنا ہے، کسی کو کھاتا دیکھا تو یہ عین الیقین ہے کہ اس کے منہ سے تو منہ میں تو مزہ ہے ہی، آنکھوں سے بھی پانی، ناک سے بھی پانی، یہ دہلی والوں کا کباب اس کے منہ میں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف میں تو آپ مجھے دے دیجیے کباب، کہا کہ یہ تکلیف کے آنسو نہیں ہے، یہ مزیداری کے آنسو ہیں، یہ کباب میں تمہیں نہیں دے سکتا. لیکن پھر اس نے حضرت نے فرمایا تھا، پھر اس نے ترس کھا کے چلو بھائی نیتا ہے مانگ رہا ہے دے دو تھوڑا سا، جب اس نے منہ میں رکھا تو اس کو حق الیقین بھی آ گیا کہ علم الیقین سنا تھا، عین الیقین دیکھا کہ کباب کھانے میں کیا مزہ ہے، پھر جب اس نے چکھا بھی دیا تو حق الیقین آ گیا. یہ تینوں یقین، لیکن ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے. ہمارا یقین ابھی ڈلم الیقین ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر ہم کریں گے مگر کیا ہوگا، اگر کی شادی ہوئی مگر سے تو بچہ پیدا ہوا کاش کی، جو یہ سوچتا رہے گا پھر اس کا یہی معاملہ ہے. اہل لذت کو بس دیکھتا ہے ابھی، تیرے منہ میں نہیں ذائقہ ہے ابھی، اور سیر ہوگا تو کیا حال ہوگا تیرا، پھل محبت کا تو نے چکھا ہے ابھی، پھل محبت کا تو نے چکھا ہے ابھی، سیر ہوگا تو کیا حال ہوگا تیرا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے غالب کے شعر میں تبدیلی فرمائی تھی کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. حضرت نے فرمایا تھا یہ ہے عشق ایسا، اس میں رونا ہے اور جو ہے دونوں حالتوں میں رونا ہے، مل گیا تو بھی رونا ہے، نہ ملا تو بھی رونا ہے. کوئی مرا وصال سے، کوئی فراق سے، محفل میں میر ان کی کوئی شادمہ نہ تھا. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کا شعر. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے اس میں ترمیم فرمائی کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. فرمایا ابتدائے عشق ہے ہنستا ہے کیا، اللہ والوں کے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں کیا معاملہ ہوتا ہے، ابتدائے عشق ہے ہنستا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا. ابتدائے عشق ہے ہنستا ہے کیا، وہیں سے خوشی شروع ہو جاتی ہے، جہاں سے آدمی ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نقطۂ آغاز، گناہ کا نقطۂ آغاز سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور جو نیک ارادہ کرتا ہے وہیں سے اس کی خوشی شروع ہو جاتی ہے. پھر جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے پھر اس کی حالت ویسے ہی بدلتی جاتی. سیر ہوگا تو کیا حال ہوگا تیرا، پھل محبت کا تو نے چکھا ہے ابھی، اور آگے کیوں کر بڑھے گا رہے عشق میں، آگے کیوں کر بڑھے گا رہے عشق میں، پیچھے مڑ مڑ کے جو دیکھتا ہے ابھی، آگے کیوں کر بڑھے گا رہے عشق میں، پیچھے مڑ مڑ کے جو دیکھتا ہے ابھی. اور لذتوں کا جو خالق ہے ناراض ہے، لذتوں کا جو خالق ہے ناراض ہے، زندگی اس لیے بے مزہ ہے ابھی. لذتوں کا جو خالق ہے ناراض ہے، زندگی اس لیے بے مزہ ہے ابھی. اور کیسے خوشیاں منائے کوئی راہ رو، کیسے خوشیاں منائے کوئی راہ رو، جب سفر ہی میں یہ قافلہ ہے ابھی، جب سفر ہی میں یہ قافلہ ہے ابھی. اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا. کیسے خوشیاں منائے کوئی راہ رو، جب سفر ہی میں یہ قافلہ ہے ابھی. اور عشق مولا کے کیا خواب دیکھے بھلا، حب دنیا میں جو مبتلا ہے ابھی. عشق مولا کے کیا خواب دیکھے بھلا، حب دنیا میں جو مبتلا ہے ابھی. اور اہل دل دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے، اہل دل دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے، سات پردوں میں گو وہ چھپا ہے ابھی. اہل دل دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے، سات پردوں میں گو وہ چھپا ہے ابھی. سات پردوں میں نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. اہل دل دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے، سات پردوں میں گو وہ چھپا ہے ابھی. بندے نے جگہ اور عرض کیا کہ وجدان کی لے پر، وجدان کی لے پر تیرا پیغام سنا ہے، وجدان کی لے پر تیرا پیغام سنا ہے، دیکھا تو نہیں تجھ کو تیرا نام سنا ہے. وجدان کی لے پر تیرا پیغام سنا ہے، دیکھا تو نہیں تجھ کو تیرا نام سنا ہے، دیکھا تو نہیں تجھ کو تیرا نام سنا ہے. اور جب جوش میں آتی ہے، جب جوش میں آتی ہے تیری شان کریمی، دیتا ہے خطاؤں پہ بھی انعام سنا ہے. جب جوش میں آتی ہے تیری شان کریمی، دیتا ہے خطاؤں پہ بھی انعام سنا ہے، دیتا ہے خطاؤں پہ بھی انعام سنا ہے. خطا کا لفظ استعمال کیا، گناہ کا نہیں، حالانکہ وزن دونوں کا برابر ہے، گناہوں لیکن گناہ جان کر ہوتا ہے اور خطا انجانے میں ہوتی ہے، لہذا انجانے کی بات الگ ہے اور جان کر کرنا اس کو گناہ کہتے ہیں. دیتا ہے خطاؤں پہ بھی انعام سنا ہے، اور سو قتل کے مجرم کو بھی دیتا ہے معافی، سو قتل کے مجرم کو بھی دیتا ہے معافی. رحمت ہے ہر ایک شے پہ تیری عام سنا ہے، رحمت ہے ہر ایک شے پہ تیری عام سنا ہے. سو قتل کے مجرم کو بھی دیتا ہے معافی، رحمت ہے ہر ایک شے پہ تیری عام سنا ہے، رحمت ہے ہر ایک شے پہ تیری عام سنا ہے. اور عشاق زیارت کو اثر جلوہ دکھانے، ہر شب کو وہ آتے ہیں لب بام سنا ہے. عشاق زیارت کو اثر جلوہ دکھانے، ہر شب کو وہ آتے ہیں لب بام سنا ہے. آخر شب میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں خراٹے لے کے، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر فرماتے حل من مستغفر ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، حل من سائل فاعطیہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. ہمارے ایک دوست کہتا تھا کہ ایسے وقت میں ہمارے لیے دعا کرنا جب رش کا ٹائم نہ ہو، جب رش کا ٹائم نہ ہو. یہ رش کا ٹائم نہیں ہوتا نا، اس وقت میں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جو جاگتے ہیں ان کو جو کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ توجہ ہوتی ہے، اسی لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اہل دل دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے، سات پردوں میں گو وہ چھپا ہے ابھی، اور منتہائے تلذذ سے مسرور ہوں، منتہائے تلذذ سے مسرور ہوں، اے اثر عشق کی ابتدا ہے ابھی. منتہائے تلذذ لذت، منتہائے تلذذ سے مسرور ہوں، اے اثر عشق کی ابتدا ہے ابھی. اپنی نظروں میں جو پارسا ہے ابھی، وہ اسیر کمند ہوا ہے ابھی، وہ اسیر کمند ہوا ہے ابھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمارے آئے تھے گھامڑ صاحب یہاں پہ، انہوں نے سنایا تھا کہ شاعر ہو کتنا ہی عرفا و اعلی، ترنم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ گھوڑا ہو کتنی ہی اچھی نسل کا، اگر دم نہیں ہے تو کچھ بھی. لیکن ایک شاعر نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا کہ بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا، بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا، بغیر کھاد کے پودا پنپ نہیں سکتا، بغیر کھاد کے پودا پنپ نہیں سکتا. میرا خیال ہے شیروں میں رنگ پیدا کر، میرا خیال ہے شیروں میں رنگ پیدا کر، یہ ٹینٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا، یہ ٹینٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا. اس لیے بعضوں کے اصل میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہو، بعض شعر کبھی آ جاتے ہیں ترنم میں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے آواز سے نوازا ہے، ہم نے کیونکہ مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں لہذا وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو اچھی آواز سے پڑھتا ہے لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، اور جو جس کی آواز اچھی نہیں ہوتی وہ پھر لوگ عجیب سا منہ بناتے ہیں، یہ اتنا وقت ضائع کرے گا ترنم میں پڑھ کے. تو اس آئینے میں ہم نے آپ کو دیکھتے ہیں کہ عرض کیا حضرت والا کی محبت میں کہ تنہائی میں راتوں کو مناجات کرو ہو، تنہائی میں راتوں کو مناجات کرو ہو، محبوب حقیقی سے ملاقات کرو ہو، محبوب حقیقی سے ملاقات کرو ہو. از دعا نبوت مراد عاشقاں، مغومی کا شعر حضرت والا اکثر پڑھتے تھے. از دعا نبوت مراد عاشقاں، جز سخن گفتن بآں شیریں دہاں، دعا جو ہے عاشقین کی مراد کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے میٹھے میٹھے ہوٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. جو سخن گفتن باں شیریں دہاں, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بات کرنا چاہتے ہیں. تنہائی میں راتوں کو مناجات کرو ہو, محبوب حقیقی سے ملاقات کرو ہو, ہر آن میں فرمان بزرگان زباں زد, ہر آن میں فرمان بزرگان زباں زد, ہر سانس کو مصروف عبادات کرو ہو, ہر سانس کو مصروف عبادات کرو ہو, اور مرشد کے افادات مفیدہ ہوں مرتب, مرشد کے افادات مفیدہ ہوں مرتب, ہوشیار ہو تحصیل مفادات کرو ہو, ہوشیار ہو تحصیل مفادات کرو ہو, اور رازوں میں نیازوں میں اکیلے ہی اکیلے, رازوں میں نیازوں میں اکیلے ہی اکیلے, حاصل تو بہت قرب کی لذات کرو ہو, حاصل تو بہت قرب کی لذات کرو ہو, کچھ ہم کو بھی اے ساقیہ آنکھوں سے پلاؤ, کچھ ہم کو بھی اے ساقیہ آنکھوں سے پلاؤ, تقسیم میں عشق تو دن رات کرو ہو, تقسیم میں عشق تو دن رات کرو ہو, کچھ ہم کو بھی اے ساقیہ آنکھوں سے پلاؤ, تقسیم میں عشق تو دن رات کرو ہو, اور خاموش مجالس کے منافع بھی عجب ہیں, خاموش مجالس کے منافع بھی عجب ہیں, اصلاح کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, خاموش مجالس کے منافع بھی عجب ہیں, اصلاح کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, اصلاح کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, اور مجلس میں مسائل کی تفاہیم کا انداز, مجلس میں مسائل کی تفاہیم کا انداز, تم مولوی و مفتی کو بھی مات کرو ہو, تم مولوی و مفتی کو بھی مات کرو ہو, مجلس میں مسائل کی تفاہیم کا انداز, تم مولوی و مفتی کو بھی مات کرو ہو, اور بہتان ترازوں نے کیا قلب کو مجروح, بہتان ترازوں نے کیا قلب کو مجروح, تے اس لیے تیزی سے مقامات کرو ہو, تے اس لیے تیزی سے مقامات کرو ہو, اور باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, باتیں جو مجدد سے سنی. حضرت نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا, اور اکثر سے مراد بہت زیادہ کثیر, کہ صبح سے شام رات تک حضرت اور حضرت میر صاحب جو ہیں وہ بس دو ہی آدمی خلوت میں ہوتے تھے, تو کیا حالت ہوتی ہوگی مستی سے, طرح ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. اس لیے اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, اور دروا ہوئے اسرار و معارف کے بہر طور, دروا ہوئے یعنی دروازے کھل گئے, دروا ہوئے اسرار و معارف کے بہر طور, سر راہ طریقت کے مہمات کرو ہو, سر راہ طریقت کے مہمات کرو ہو. مفتی امجد صاحب جیسے علماء نے فرمایا کہ آپ کے جوابات ایسے تھے کہ جو بڑے سے بڑے جو ہیں وہ شیخ الحدیث اور بڑے بڑے جو فقہا کے جوابات ہوتے ہیں ایسے جوابات تھے, جو ان کے جو اشکالات تھے اس کے جوابات حضرت نے تحریر فرمائے تھے. دروا ہوئے اسرار و معارف کے بہر طور, سر راہ طریقت کے مہمات کرو ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ باتیں بعض دفعہ میں نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی پوچھی, وہی جواب دیا جو آپ نے دیا. تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ تصحیح ہو گئی, اور یہ یعنی کہ معاملہ اسی طرح ہے, ذوقیات کا معاملہ ہے. اکثر راہ طریقت کے مہمات کرو ہو اور انصاف و اعتدال طبیعت کا خاصہ، انصاف و اعتدال طبیعت کا خاصہ، حتیٰ کہ محبت میں مساوات کرو ہو، حتیٰ کہ محبت میں مساوات کرو ہو، اور ہستی مؤثر کا تاثر ہے اثر تم، ہستی مؤثر کا تاثر ہے اثر تم، شعروں میں بھی تاثیر بھری بات کرو ہو، شعروں میں بھی تاثیر بھری بات کرو ہو، ہستی مؤثر، مؤثر کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے جو دوسروں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. دیکھیے ایک اللہ والے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن ایک اللہ والے کا اثر اتنوں پر رنگ چڑھ جاتا ہے، سب کا رنگ ایک اللہ والے پہ نہیں چڑھتا، کچا رنگ چڑھتا نہیں، پکا رنگ چڑھتا ہے، پکا رنگ چڑھتا ہے. صبغت اللہ، یہ تو حضرت کی محبت میں حضرت کے لیے اشعار تھے، یہ بندے کی اپنی تعریف میں اشعار ہیں. ملاحظہ کیجیے گا کہ مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو، مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو، بازار میں جاؤ تو خرافات کرو ہو، مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو.
سالکوں کے لیے نصیحت ہے، غور سے سنیں پورے شعر جو ہے، سب نصیحت ہے.
مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو، بازار میں جاؤ تو خرافات کرو ہو، اور مسند پہ جو بیٹھو تو بھلا بیٹھو خدا کو، مسند پہ جو بیٹھو تو بھلا بیٹھو خدا کو، ممبر پہ جو بیٹھو تو بیانات کرو ہو، ممبر پہ جو بیٹھو تو بیانات کرو ہو، اور محجوب نہ ہو کس لیے محبوب حقیقی، محجوب یعنی چھپ کیوں نہ جائے، محجوب نہ ہو کس لیے محبوب حقیقی، حائل جو گناہوں کے حجابات کرو ہو، حائل جو گناہوں کے حجابات کرو ہو، اور امید مغفرت پہ کیے جاؤ معاصی، امید مغفرت پہ کیے جاؤ معاصی، تعمیر ہواؤں پہ محلات کرو ہو، امید مغفرت پہ کیے جاؤ. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گناہ کرنا تو اختیار میں ہے، توبہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، توبہ اوپر سے آسمان سے نازل ہوتی ہے توفیق توبہ، اس لیے توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا حماقت ہے. امید مغفرت پہ کیے جاؤ معاصی، تعمیر ہواؤں پہ محلات کرو ہو، اور تقریب میں چھوڑو نہ کسی رسم جہاں کو، تقریب میں چھوڑو نہ کسی رسم جہاں کو، تصنیف میں تردید رسومات کرو ہو، تصنیف میں تردید رسومات کرو ہو، اور تقریر میں ولیوں کے مقامات کی باتیں، تقریر میں ولیوں کے مقامات کی باتیں، تخیل میں طے گندے مقامات کرو ہو، تقریر میں، تخیل کا مطلب خیالات میں گندے خیالات، تقریر میں ولیوں کے مقامات کی باتیں، تخیل میں طے گندے مقامات کرو ہو، اور فالودہ تقوی کا ملے کس طرح انعام، فالودہ تقوی کا ملے کس طرح انعام، آلودہ گناہوں سے خیالات کرو ہو، آلودہ گناہوں سے خیالات کرو ہو، فالودہ تقوی کا ملے کس طرح انعام، آلودہ گناہوں سے خیالات کرو ہو، اور راتوں کی عبادات سے راتیں ہوئی روشن، راتوں کی عبادات سے راتیں ہوئی روشن، دن ظلمت عصیاں سے مگر رات کرو ہو، دن ظلمت عصیاں سے مگر رات کرو ہو، راتوں کی عبادات سے راتیں ہوئی روشن، دن ظلمت عصیاں سے مگر رات کرو ہو، اور بوڑھا کوئی آ جائے تو دروازہ کرو بند، بوڑھا کوئی آ جائے تو دروازہ کرو بند، وارد ہو جو امرت تو مدارات کرو ہو، بوڑھا کوئی آ جائے تو دروازہ کرو بند، وارد ہو جو امرت تو مدارات کرو ہو، وارد ہو جو امرت تو مدارات کرو ہو، اور جب کہہ دیا ماحول پہ لاحول پڑھو تم، جب کہہ دیا ماحول پہ لاحول پڑھو تم، پھر شیخ سے کیوں شکوے حالات کرو ہو، پھر شیخ سے کیوں شکوے حالات کرو ہو، جب کہہ دیا ماحول پہ لاحول پڑھو تم، پھر شیخ سے کیوں شکوے حالات کرو ہو، اور باہر نہ ہو آپے سے اگر نفس تو کہنا، دیکھیے گا شیر، باہر نہ ہو آپے سے اگر نفس تو کہنا آپا سے جو تنہائی میں تم بات کرو ہو. باہر نہ ہو آپے سے اگر نفس تو کہنا آپا سے جو تنہائی میں تم بات کرو ہو. آپ باہر نہ ہو آپے سے اگر نفس تو کہنا آپا سے جو تنہائی میں تم بات کرو ہو. اور موجود ہے مزاح میں اصلاح کا پہلو, موجود ہے مزاح میں اصلاح کا پہلو, تم شیر کہو ہو کے کرامات کرو ہو. مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو, بازار میں جاؤ تو خرافات.
کتاب آج تو شاید متاثر نہیں ہوں گے, خزائن شریعت و طریقت یہ حضرت والا کی بہت 1969 میں حضرت والا یہ خود بعض اس میں اکثر خود ہی لکھ لیا کرتے تھے یادداشت کے طور پہ, لیکن وہ ایسے عالمانہ اس میں یادداشت کے طور پہ ہوتے تھے کہ اس کا وہ میری طرح حضرت کی صحبت کی برکت سے خود بیان بھی فرماتے تھے, اس کی تشریح بھی, تو اس کو میں نے تسہیل بھی کر دی ہے, ورنہ اس کو سمجھنا مشکل تھا. اور پھر بعض ایسے ہیں جو اس نے یاد جہاں خود تحریر فرمایا وہاں تو میں نے ارشاد فرمایا نہیں لکھا, اور جہاں حضرت والا نے کچھ مختصر لکھا تھا پھر فرمایا تھا اس کو پورا جو سنا تھا حضرت سے اس کو پورا کر دینا, وہاں لکھ دیا ارشاد فرمایا. حضرت مولانا شاہ ابرار لکھ صاحب کے حالات, حضرت کا انتظام دیکھ کر حضرت پھلپوری نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولانا ابرار لکھ صاحب بادشاہت بھی چلا سکتے ہیں, اگر امیر المومنین بنا دیا جائے تو پوری مملکت کا انتظام سنبھال سکتے ہیں. یہ اس وقت فرمایا جب حضرت ہردوئی نے یعنی حضرت مولانا شاہ ابرار لکھ صاحب نے حضرت پوری کو اپنے مدارس کا انتظام دکھایا کہ میں اساتذہ کا قد بھی ناپ کر رکھتا ہوں کہ کتنے فٹ کتنے انچ ہے, فلا کے چہرے پر ایسا نشان ہے, فلا کے بائیں آنکھ کی طرف تل ہے, اساتذہ کا پورا حلیہ لکھا ہوا حضرت کو دکھایا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ اکبر, ان پر کیا نشانی انتظام غالب ہے, پورے ہندوستان میں حضرت والا ہردوئی دامت مقاتلوں کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے, غالباً 200 سے اوپر مدرسے ہیں اور سب مدرسوں کے منتظم اعلی حضرت والا ہیں. یہ اس وقت سے اس کے بعد تو سنا ہے کہ 350 یا 400 مدرسے, یہ یاد نہیں غالباً زیادہ ہی تھے. اسے ایسے ہی حضرت کا تعلق مع اللہ بھی عظیم الشان ہے, ایک واقعی سے سمجھ لو کہ حضرت کو اللہ سے کتنا تعلق ہے. لکھنؤ میں مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے یہاں جلسہ تھا, بس وہاں فوٹو کشی ہونے لگی, حکومت کی طرف سے انتظام تھا, مولانا علی میاں بیچارے مجبور تھے, مرض جو بھی وجہ ہو حضرت مولانا ابرار لکھ صاحب دامت برکاتہم اٹھے اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے مشورہ کیا کہ یہاں خلاف شرع کام ہو رہا ہے, اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے ورنہ یہاں رہنے سے گناہ میں شرکت لازم آئے گی. دونوں بزرگوں نے بستر اٹھایا اور ہردوئی تشریف لے گئے. اتنا بڑا مجمع, بڑے بڑے علماء کرام موجود, حکومت کا انتظام الگ, لیکن حضرت نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ایسے ہی دیوبند کا 100 سالہ جلسہ تھا، دیوبند سے فارغ ہونے والے علماء کرام سب وہاں گئے تھے، اس میں ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی آ گئی، کسی کو منع کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اگر ہمارے حضرت والا ہردوئی کے ہاتھ میں انتظام ہوتا تو ہرگز نہیں آ سکتی تھی، تو حضرت نے وہاں سے بھی ففروا الی اللہ اختیار کیا، دیوبند کو خالی کر دیا. کتنی بڑی ہمت کا کام ہے کہ دنیا بھر کے علماء کرام وہاں بیٹھے تھے، یہاں تک کہ حضرت کے استاد مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں تھے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اب یہاں رہنا جائز نہیں ہے، اس میں شرکت لازم آئے گی. جس مجلس میں مردوں کے درمیان عورت آ کر بیٹھ جائے یہ شرکت خلاف شریعت ہے. لہذا ساری دنیا تو دیوبند جا رہی تھی اور حضرت دیوبند سے واپس آ رہے تھے، اللہ تعالی کے حکم کے سامنے ساری دنیا کی پرواہ نہ کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، یہ شیروں کا کام ہے. اگر اللہ حضرت والا کو اللہ تعالی سے مضبوط تعلق نہ ہوتا تو یہ بلا یہ ہمت ہوتی؟ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت والا نے جس کام کو جائز نہیں سمجھا تو کسی کی پرواہ نہیں کی، بس اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. حضرت کا جو تعلق مع اللہ اور نسبت ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے. اسی وجہ سے ماشاءاللہ حضرت ہردوئی دامت برکاتہم کا فیض عام اور تام ہے، اور ہمارا جو کچھ کام ہے وہ حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ورنہ حضرت فرماتے ہیں کہ ورنہ اختر کو کون پوچھتا اگر حضرت اجازت بیعت نہ دیتے. یہ سب کچھ بہار اور رونق حضرت کے تعلق کی ہے، حضرت کی اجازت کی وجہ سے لوگ سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا، لیکن بیعت حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. یہ اپنے حالات حضرت بیان فرما رہے ہیں. حضرت پھول پوری کے انتقال کے بعد حضرت ہردوئی سے تعلق قائم کیا، اس کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد احمد کا بھی انتقال ہو گیا. اگرچہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے بھی مجھ کو خلافت دی ہے، لیکن حضرت ہردوئی کے صدقے ہی میں آج مجھے دنیا پوچھ رہی ہے. لیکن بعض لوگوں کو شیطان دوسرے شیخ کو معمولی دکھاتا ہے کہ تمہارا موجودہ شیخ معمولی ہے، پہلا شیخ بہت بڑا تھا تو سمجھ لو شیطان مردود آ گیا اور شیخ کے فیض سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے. اپنے شیخ کے بارے میں ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑھ کر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا کے بزرگ محترم ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن میرے لیے میرا شیخ ہی مفید ہے. شیخ کو پہچاننے کے لیے بھی عقل و دماغ ہونا چاہیے. شیخ کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی ماں، جس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے اس ماں کا احسان ماننا چاہیے. اپنی ماں چاہے جیسی بھی ہو، گرم مزاج کی ہو یا کڑوے مزاج کی ہو، لیکن اسی کے دودھ سے پرورش ہوتی ہے. دوسرے کی ماں کا مزاج کتنا ہی ٹھنڈا ہو اور کتنا ہی پیار دے، مگر اس نے دودھ نہیں پلایا، اس کے دودھ سے یہ تھوڑی پلا ہے. اسی طرح شیخ روحانی ماں ہے. دوسرے شیخ کیسے بھی ہوں، مگر ہمیں تو اپنے شیخ ہی کا دودھ ملا ہے، ہماری پرورش تو انہوں نے ہی کی ہے، انہی کی برکت سے آج سارے عالم میں ڈنکا پٹ رہا ہے. اپنی ماں اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے تو یہ بھی اس کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہے. حضرت نے ایک دفعہ ہردوئی میں فرمایا تھا کہ میری ڈانٹ سے گھبرایا نہ کرو، اگر میری برداشت نہیں کرو گے تو تمہاری بھی تو اولاد ہے، یعنی تمہارے مرید تمہاری ڈانٹ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ شیخ کے ادب اور اس کے ناز اٹھانے پر حکیم الامت مست ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے، کہتے ہیں بے وفا ہے وہ، جاؤ وہ بے وفا سے ہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ کہتے ہیں بے وفا ہے وہ، جاؤ وہ بے وفا سے ہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ معلوم ہوا کہ جان و دل عزیز رکھنے والا عاشق نہیں ہے، جان و دل فدا کرنے والا عاشق ہے۔ والدین ہماری جسمانی تربیت کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم کیجئے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اسی طرح شیخ روحانی تربیت کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ماں باپ ہی نے تو پالا ہے، جب الہ آباد طبیہ کالج سے چھٹیوں میں سلطان پور جاتا تھا تو ابا ایک مہینے پہلے ہی سے سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی تو اپنے بیٹے کو اچھی طرح دیکھوں گا۔ حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ جب میری ریل پہنچتی تھی تو ابا للچائی نظروں سے ڈبوں میں دیکھتے تھے کہ میں نظر آ جاؤں، اور ابا کنویں کے ڈول سے پانی بھر کر میرے اوپر ڈالتے تھے اور خوب ململ کر نہلاتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں، فرماتے تھے کہ کچھ نہیں، اس کی فوٹو کاپی کروا لی ہے، اس میں ہے۔ اچھا، حضرت فرماتے ہیں جب میری ریل اسٹیشن پر پہنچتی تھی تو ابا للچائی نظروں سے ڈبوں میں دیکھتے تھے، حضرت فرماتے ہیں ایسے دیکھتے تھے، یہ زیادہ ایسی محبت، ایک ہی اکلوتے بیٹے تھے حضرت والا، تو بہت ہی زیادہ والد صاحب محبت کرتے تھے، ایسے ناز و نعم میں حضرت کو پالا تھا۔ پھر شیخ کے ہاں آگے کس قدر مجاہدات سے گزرے، یہ حضرت ہی کا کام تھا، خود ہی اپنے حضرت کہتے ہیں میں تو 16-17-18 سال کا ہو گیا تھا، 18 سال کی تھی، خود نہلاتے تھے، کہتے ہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کہ نہیں تو محل نہیں اترے گا، بہت منع کرتے رہتے تھے مگر وہ میں کہتا تھا کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، فرماتے تھے کچھ نہیں بس خاموش رہو، خود نہلاتے تھے۔ حالانکہ میں بڑا ہو گیا تھا، کالج میں طب پڑھ رہا تھا، مگر باپ کی محبت ایسی تھی۔ بہت روتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، اپنی رحمت سے بخش دیجئے، اور یا اللہ میرے تین مشائخ ہیں، تینوں کو جزائے خیر جزائے عظیم عطا فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو شیخ کی محبت سے بھر دے، ہر شخص کو اپنے شیخ کی محبت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یا اللہ میرے شیخ کی محبت سے میرا سینہ بھر دے، یا اللہ شیخ پر قربان ہونے والی محبت عطا فرما دے، یا اللہ حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم کی محبت دل کے ذرے ذرے میں پیوست فرما دیجئے۔ انسانوں میں با خدا رہنا تنہائی سے بہتر ہے۔ ایک صاحب نے حضرت والا کو حضرت خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار سنائے، مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے، شب و روز میں ہوں مظلوب اور یاد اپنے رب کی، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے۔ حضرت والدے کئی بار یہ اشعار سنے، اس کے بعد اشعار فرمایا کہ خواجہ صاحب نے یہ اشعار غلبہ حال میں کہے ہیں، لیکن غلبہ حال وقتی ہوتا ہے، یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خواجہ صاحب کا عمل ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہے۔ خواجہ صاحب ہمیشہ اپنے اللہ والے دوستوں میں رہتے تھے اور اپنے اشعار سے خود بھی مست ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی مست کرتے تھے اور اپنے شیخ کے عاشق تھے۔ حضرت حکیم الامت کے انتقال کے بعد بھی گوشہ تنہائی میں نہیں بیٹھے، بلکہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے اپنے پیر بھائیوں کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی ایک پیر بھائی کے پاس، کبھی دوسرے پیر بھائی کے پاس۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کے پاس بھی تشریف لاتے تھے، شیخ کی جدائی میں بے قرار رہتے تھے اور پیر بھائیوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کرتے تھے۔ انسان انس سے ہے، اس لیے ایک دوسرے سے مل کر اس کو تسلی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مناسبت ہو۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب باب معراج شریف میں صفحہ 56 پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب وہ مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا کسی مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو 70 حجابات آپ کو طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں منقطع ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ معلوم ہوا کہ بعض مواقع پر گھبرانا سنت نبی ہے، معلوم ہوا کہ بعض مواقع پر گھبرانا سنت نبی ہے۔ اس وقت ایک پکارنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے میں آواز دی کہ ٹھہر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کرنے پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو۔ صحابہ تو بہت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہی کیوں سنائی گئی؟ اللہ تعالی خالق دل ہیں، وہ اپنے نبی کے دل کو بہلانے کا سامان جانتے تھے کہ آپ کی جان پاک جان صدیق سے مانوس تھی۔ اللہ تعالی جانتے تھے کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ جانتے تھے کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ محبت و مناسبت کس سے ہے اور میرے نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے۔ اسی لیے فرشتے کو حضرت ابو بکر صدیق کی شکل میں پیدا فرما کر ان کی آواز سنائی گئی تاکہ آپ کی وحشت دور ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یار غار تھے اور بچپن کے دوست تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، اور ضعیف کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اپنے ضعف کو دیکھ کر وہ ہمیں پکارے، اپنی یاد کے لیے ہمیں ضعیف پیدا کیا۔ ضعیف ہوتے ہوئے تو ہمارا یہ حال ہے کہ ان کو یاد نہیں کرتے، اگر کہیں قوی ہوتے تو پھر بالکل ہی غافل ہو جاتے۔ اور مجہول کا صیغہ کیوں نازل کیا؟ کیونکہ ضعیف ہونا ایک نقص ہے، تو ضعف کے پیدا کرنے کی نسبت عظمت شان الہیہ کے منافی تھی، اس لیے مجہول کا صیغہ نازل کیا, نازل فرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسان کو ضعیف کمزور پیدا کیا, بلکہ یوں فرمایا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا تاکہ نفس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو. لہذا ہم جب ضعیف ہیں تو جب تمہیں گھبراہٹ محسوس ہو تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ, لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے مناسبت ہو, کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو, اور انسان انسان سے مانوس ہوتا ہے. جب میری والدہ کا, حضرت فرماتے ہیں, جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو ان کا پاندان, ان کی چارپائی اور ان کی چیزیں دیکھ کر میرا دل ان کی یاد میں رونے لگتا تھا, تو میں دل بہلانے کے لیے اللہ والے دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا. معلوم ہوا کہ دل سے اللہ والوں کی صحبت میں بہلتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مناسبت ہو. انسانوں میں با خدا رہنا تنہائی سے بہتر ہے. عطا نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرصہ غار حرا میں, صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ غار حرا میں رہے, لیکن عطا نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر آپ کار نبوت میں مشغول ہو گئے. اسی طرح نسبت عطا ہونے کے بعد کوئی صاحب نسبت تنہا نہیں رہتا, پھر اس کا ذوق یہ ہو جاتا ہے جو میں نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. ذوالحجہ 1408 ہجری مطابق 30 جولائی 1988 مکہ مکرمہ. اصل شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے, اور اذلہ ذلتن کی جمع ہے. اس کی تفسیر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا کہ تم بے سر و سامان تھے, فاتقوا اللہ لعلکم تتقون لعلکم تشکرون. تو جب اللہ تعالی نے تمہیں اپنی اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ تمہیں بے سر و سامانی کے عالم میں ذلیل ہونے سے بچا لیا, گویا تمہیں نئی زندگی دی, اور تمہاری یہ مدد فرمانا چونکہ بوجہ تقوی کے تھا, تو اب اس کا شکر یہ ہے کہ تو آئندہ بھی تم تقوی اختیار کرو. اللہ تعالی کی نافرمانی میں تمہارا مبتلا ہونا لعلکم تشکرون کے خلاف ہے. لعلکم تشکرون ہے کہ معنی ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس سے حیات جسمانی اور حیات روحانی حاصل کرنا, اور اس حیات کو خالق حیات سے آشنا کرنا, اور اس کی مرضی پر اس حیات کو نہ چلانا, یہ شکر گزاری میں داخل نہیں ہے. سب سے اہم شکر تقوی اختیار کرنا ہے. بعض لوگ زبانی شکر تو بہت ادا کرتے ہیں لیکن بدنگاہی سے نہیں بچتے, عورتوں اور امردوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی خیانت عینیہ یعنی نظر کی خیانت بھی کرتے ہیں, اور خیانت صدریہ اور یعنی سینے کی بھی خیانت کرتے ہیں کہ برے برے خیالات پکاتے ہیں, لیکن بعد میں جب وہی شکل بگڑ جاتی ہے تو ان کے خیالات کی ساری طلسم سازیاں برباد ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ کہتی ہیں کہ لا حول ولا قوت, میں نے ایسے خیالات کیوں پکائے تھے. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں شکر نعمت کو بیان فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے کو شکر گزار بندوں میں داخل کرنا ہے تو تقوی والی زندگی اختیار کرو, یعنی گناہوں سے بچو. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے جو پگڑی باندھے ہوئے ایک خاص وضع کے تھے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ الآلاف ہے آلاف ہے ہاں بخمسۃ الآلاف آلاف من الملائکۃ المسومین یعنی تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوں گے اور اس مدد کا مقصد محض انسان محض مسلمانوں کو فتح کی بشارت اور ان کے دلوں کو تسلی دینا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم یعنی ان فرشتوں کو محض تمہارا دل خوش کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ تمہیں غلبہ و فتح کی بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. لیکن خبردار فرشتوں کو مقصودیت کا درجہ ہرگز مت دینا. فتح و نصرت تو ہماری طرف سے ہوتی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ورنہ حقیقتاً مدد ہماری ہی تھی. جیسے ابا چھوٹے بچے کو پستول پکڑا دے لیکن اس کے بعد سب کام خود کر لے, نشانہ لے لے, لبلبی دبا دے اور جب شکار مر جائے تو بیٹے کو شاباشی دے, حالانکہ پستول بھی ابا نے دی اور نشانہ بھی ابا نے فٹ کروایا, تو سارا کام تو اللہ تعالی ہی نے کیا. اسی لیے فرمایا کہ فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد محض تمہارا دل خوش کرنا تھا اور تمہارے قلوب کو اطمینان دینا تھا, کیونکہ تم عالم اسباب میں ہو, تمہیں مسبب چاہیے. اس کے بعد اب سبب کی نفی ہو رہی ہے. اگلی آیت میں ہے کہ اسباب کے بندے مت بنو. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم حقیقت میں نصرت اور مدد ہماری ہی تھی. فرشتوں کو میدان جنگ فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری ہمت بڑھانے اور تمہارا دل خوش کرنے کے لیے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کروانے کا پابند نہیں, چنانچہ کبھی بلا فرشتوں کے بھی مدد بھیجی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں غم کے بعد تم پر چین اور راحت بھیج دی, لیکن یعنی ایک ایسی اونگ بھیجی کہ جس سے تمہاری سب تھکاوٹ دور ہو گئی اور سب غم غلط ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی تھی اور نیند کے جھونکے سے صحابہ کی تلواریں گرنے لگی تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کانا یسقط سیوفنا من غلبۃ النعاس وتأخذ مرة بعد مرة. ہم بار بار تلوار اٹھاتے تھے اور غلبہ نیند سے وہ ہم سے بار بار گر جاتی تھی. اللہ تعالی کی طرف سے ایسا جھونکا آیا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہماری سب تھکاوٹ ختم ہو گئی اور منافقین بھی وہیں بیٹھے تھے, لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی اس نصرت کا کوئی فیض نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشا طائفۃ منکم تم میں سے بعضوں پر یعنی مسلمانوں پر تو ہمارا یہ فیض ہوا کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا, مگر ہم نے منافقین پر اس کا فیض نہیں پہنچنے دیا. ان کو اپنی جان کی ہی فکر پڑی تھی کہ دیکھیے یہاں سے بچ کر جاتے ہیں یا نہیں. وہ الٹا بدگمانی کر رہے تھے یا ظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ کہیں اولیاء اللہ بیٹھی ہوں اور دوسرے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوں، تو ولی جو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ بھی وہی قرب محسوس کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اونگ بھیجی ہے، اونگ بھیجی جسے صحابہ تو محسوس کر رہے تھے مگر منافقین کو کچھ پتہ نہیں چلا، حالانکہ وہ بھی اسی زمین پر تھے. معلوم ہوا کہ قرب مکانی دلیل نہیں ہے، قرب حسی کی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو مکان اسی جگہ ایک ہی جگہ ہو وہ روحانی طور پہ بھی قریب ہو. یہ ایک شخص کعبے میں ہے لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا مقرب بھی ہو، اور ایک شخص بیت اللہ سے دور ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو. تو منافقین بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے پاس ہی تھے، مگر صحابہ کو فیض ہو رہا تھا اور منافقین کو نہیں ہو رہا تھا. یہ شان ہے اللہ تعالی کی، جسے قیاس نہیں کیا جا سکتا. بس مجلس کا تو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل اس کی وقت پھر دوبارہ مجلس ہوگی، اور ویسے دن بھر تو جس وقت جو چاہ چاہے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.